بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات چل رہی تھی رویا اور خواب کے متعلق, تو تین اقسام بنیادی طور پر خواب کے بتلائے تھے, خیالات محض جو دن بھر کی دیکھی ہوئی چیزیں اور مشغولیات انسان کو خواب میں نظر آ جائے, دوسرا شیطانی اثرات, اور تیسرا من جانب اللہ. خواب کے سلسلے میں اس کی اصطلاحی تعریف کے بارے میں ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالی سونے والے کے دل کے اندر کچھ علوم ادراک فرماتے ہیں, پیدا فرماتے ہیں, جیسا کہ جاگتے ہوئے آدمی کے ذہن کے اندر دل دماغ میں اس طرح کی باتیں اللہ پیدا فرماتے ہیں. اللہ تعالی دل کے اندر علوم پیدا کرنے پر جس طرح بیدار آدمی کے لیے قادر ہے, اس طرح سوئے ہوئے آدمی کے لیے بھی قادر ہے. اور نیند علوم کے القاء میں مانع بنتی نہیں ہے کہ آدمی سو گیا ہے تو علوم کا ادراک نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہے. یہ جو خواب ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ دل میں علوم کا القاء فرماتے ہیں, وہ بیداری میں جو چیز واقع ہونے والی ہوتی ہے اس کی علامت اور نشانی ہوا کرتی ہے, اور اسی علامت کی روشنی کے اندر تعبیر دی جاتی ہے. یہ علامت دو طرح کی ہوتی ہے خواب میں آنے والی, کبھی واضح ہوتی ہے اور کبھی غیر واضح ہوتی ہے. تو اصل تو بیداری میں جو کام ہونے والا ہوتا ہے اس کی کوئی علامت اللہ خواب میں دکھلاتے ہیں, اور خواب میں جو علامت اللہ دکھلاتے ہیں کبھی واضح کبھی غیر واضح. واضح علامت ایسی ہوتی ہے کہ ہر ایک کو سمجھ میں آ جاتی ہے, اور غیر واضح ایسی ہوتی ہے کہ جو گہرا علم اور اونچے تقوی والوں کو وہ علامت سمجھ میں آتی ہے. دوسری ایک تعریف اصطلاحی کے بارے میں بات, انسان کو اللہ تعالیٰ نے نفس عطا فرمایا ہے, روح عطا فرمائی ہے. انسان کا نفس انسان کے بدن کی تدبیر میں مشغول ہوتا ہے, جیسے کہ انسان کو دیکھنا ہے, سننا ہے, کھانا پینا ہے, بولنا ہے, یہ سب تدبیر بدن کہی جاتی ہے. اور انسان کا نفس بدن کی مختلف تدبیر کے اندر مشغول رہتا ہے, لیکن جب انسان سو جاتا ہے تو انسان کا نفس بدن کی تدبیر سے فارغ ہو جاتا ہے, کیونکہ بیدار تھا تو نفس کی تدبیر میں بدن کی تدبیر میں نفس مشغول تھا, لیکن سو گیا تو اب یہ نفس فارغ ہو گیا. جیسے ہی فارغ ہوتا ہے تو وہ عالم ملکوت کی سیر کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے غیبی نظام کی, عالم بالا کی, ملکوت کی سیر کرتا ہے. اور اس صورت میں نفس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑھ جاتا ہے. اب جیسے نفس کے اندر طاقت ہوگی, جیسی روحانی طاقت ہوگی, اس قدر یہ اللہ سے ہم کلامی کرتا ہے. کبھی بل واسطہ ہم کلامی کرتا ہے, کبھی بلا واسطہ ہم کلامی کرتا ہے. عالم بالا میں سیر کرتا ہے، فرشتوں کے عالم میں سیر کرتا ہے انسان کا نفس، اس لیے اس سیر اور ملاقات کے درمیان میں جتنی باتیں سنتا ہے، جتنی باتیں دیکھتا ہے، وہ تمام کی تمام یاد رہے یہ کوئی ضروری نہیں. بہت سی باتیں یاد رہتی ہے، بہت سی باتیں بھول جاتا ہے. اسی لیے تو انسان جب نیند سے اٹھتا ہے تو دعا پڑھتا ہے احیانا بعدما اماتنا، کہ روح بدن سے نکل چکی تھی اور عالم اعلیٰ میں، عالم بالا میں سیر کرنے چلی گئی تھی، عالم ملکوت میں چلی گئی تھی، وہاں باری تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، ملائکہ کے عالم کی زیارت ہوئی، وہاں بہت کچھ دیکھا. اب ہر دیکھی سنی ہوئی چیز تو ہر انسان کو یاد رہتی نہیں ہے، یہی حال نفس کا بھی ہے. اسی لیے آدمی بعض مرتبہ خواب بیان کرتے کرتے کہتا ہے بس اتنی بات تو یاد ہے، دوسری باتیں میں بھول گیا کہ اور کیا کیا دیکھا، میں نے بہت کچھ دیکھا لیکن دوسری باتیں میں بھول گیا. تو یہ حال ہوتا ہے. اس لیے خواب کو آدمی ناقص بیان کرتا ہے یا بیان کرنے میں غلطی ہو جاتی ہے، چونکہ عالم بالا کے سیر کے اندر تمام باتیں اس کو یاد رہتی نہیں ہے. اسی طرح باری تعالیٰ سے جب ہم کلام ہوتا ہے تو اس وقت کی تمام باتیں اس کو یاد رہتی نہیں ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ روح نفس عالم بالا کی سیر کرے، پھر وہاں سے واپسی ہو رہی ہے، تو واپسی یعنی اٹھنے کا وقت قریب ہے یا روح اور نفس کی واپسی ہو رہی ہے، اور راستے میں شیطان سے ملاقات ہو گئی. چونکہ شیاطین آسمانوں کے نیچے ہوتے ہیں، اس درمیان کے اندر بھی ان سے بھی کچھ خلط ہو جاتا ہے، شیاطین سے بھی، اور شیاطین سے خلط ہو کر کچھ باتیں ان سے بھی کر لیتا ہے. اس لیے ایک قسم خواب کی ہے شیطانی، یعنی شیطان بھی انسان سے خواب میں مخاطب ہوتا ہے اور انسان سے ہم کلامی کرتا ہے. اسی طرح انسان دن بھر جن چیزوں کی فکروں میں لگا رہتا ہے، کبھی اس کے متعلق بھی اس کو خواب دیکھنے آتا ہے. بعض مرتبہ بیماری کا اثر بھی خواب کے اوپر پڑتا ہے. جیسے جس آدمی کو خون کی کثرت کی بیماری ہو بدن کے اندر، وہ لال رنگ کی چیزیں دیکھتا ہے. جس کو صفرا بدن میں زیادہ ہو، وہ بھڑکتی آگ، شعلے، ایسی چیزیں خواب میں زیادہ دیکھتا ہے. جس کو سودا غالب ہو بدن کے اندر، وہ پہاڑ اور دھواں، اس طرح کی چیزوں کو دیکھتا ہے. جس کو بدن کے اندر پانی غالب ہوتا ہے یا پانی بہت بڑھ گیا ہوتا ہے، وہ سفید رنگ کی چیزیں، پانی دار چیزیں وہ دیکھتا رہتا ہے. اور یہ ادغاس و احلام کے قبیل سے ہیں کہ جس کی تعبیر عام متن دی جاتی نہیں ہے. بہرحال خواب اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور انسان جو خواب میں دیکھتا ہے اس کے اندر کبھی شیطانی ہوتا ہے، کبھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس کے دنیا میں جو کچھ ہونے والا ہوتا ہے اس کی علامت کے طور پر بھی خواب دکھایا جاتا ہے. اس لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں صبح اٹھ کر کے، میں نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ آج دنیا میں نعوذ باللہ کوئی حادثہ ہونے والا ہے، یا یہ کہ آج کوئی اللہ کا نیک بندہ انتقال کرنے والا ہے. اس طرح کی باتیں لوگ خواب سے اٹھنے کے بعد کرتے ہیں، گویا ظاہری دنیا میں جو ہونے والا ہے اس کی کوئی علامت ان کو خواب میں دکھلا دی جاتی ہے. جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبوت کے آثار میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہا. انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ختم, آثار نبوت بھی ختم, سب ختم. مگر خوشخبری دینے والی چیزیں باقی ہے, مگر خوشخبری دینے والی چیزیں باقی ہے. کہتے ہیں کہ خواب کے اندر عنصر غالب بشارت کا ہے, اس لیے اس غلبے کی وجہ سے اس کو بشارت سے تعبیر کیا گیا ہے. اسی لیے بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کوئی سچا خواب دیکھتا ہے, لیکن وہ سچا خواب بھی ہوتا ہے ڈراؤنا, غم دلانے والا, پریشان کرنے والا. تو ہر سچا خواب اچھا ہوئے یہ کوئی ضروری نہیں, بہت سے سچے خوابوں میں غم اور ڈر کی باتیں بھی ہوا کرتی ہے. اسی لیے اس میں غالب عنصر بشارت اور خوشخبری کا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ نبوت کے آثار میں سے مبشرات ہی باقی رہے. عام طور پر لفظ مبشرات جو ہے خوشی کی خبر کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے, کبھی کبھی بری خبر کے لیے بھی بولا جاتا ہے, جیسے کہ فبشرہم بعذاب علیم, وہ بری خبر کے لیے بھی لفظ بشارت استعمال ہوا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ فبشرہم بعذاب علیم یہ مذاق کے طور پر ہے, یعنی دردناک عذاب کوئی خوشی کی چیز نہیں ہے, لیکن ان کو عذاب بطور مذاق کے بتلایا جا رہا ہے. تو صحابہ نے پوچھا ومل مبشرات, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کی خبر سنانے والی چیز کیا ہے؟ قال الرؤیا الصالحہ, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک خواب, نیک خواب. اب رؤیا صالحہ کا ایک مطلب ہے اچھا خواب. اچھے خواب کا کیا مطلب؟ چند اقسام ہیں. نمبر ایک, بعض خواب ظاہر میں بھی اچھے ہوتے ہیں باطن میں بھی اچھے ہوتے ہیں, جیسے کہ انبیاء علیہ السلام کے خواب, اولیاء کرام کے خواب. نمبر دو, بعض خواب ظاہر میں اچھے ہوتے ہیں باطنن برے ہوتے ہیں, جیسے کہ خواب میں کوئی آدمی میوزک سنے, لہو و لعب کی باتیں سنے. نمبر تین, بعض خواب ظاہر اور باطن دونوں میں برے ہوتے ہیں, جیسے سانپ نے کاٹ لیا, بچھو نے کاٹ لیا, ازدہے نے دس لیا. نمبر تین, بعض خواب ظاہر کے اندر برے ہوتے ہیں باطن میں اچھے نہیں ہوتے, جیسے کہ کوئی آدمی اولاد کو قتل کرے تو خواب کے اندر دیکھا کہ میں میرے بیٹے کو کاٹ رہا ہوں, کتنا برا لگے گا, لیکن حقیقت کے اندر وہ خواب برا نہیں ہے. تو یہ چار اقسام ہیں خواب کے سلسلے کے اندر. لیکن ایک اصولی بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اگر تعبیر اچھی تو خواب اچھا, تعبیر بری تو خواب برا. اور دوسرا مطلب ہے الصالحہ کا الصادقہ, یعنی کہ مبشرات نام ہے سچے خواب کا, یعنی جو واقعے کے مطابق ہو, یعنی جیسا دیکھا ویسا ہو گیا, اس کو کہتے ہیں الرؤیا الصالحہ بمعنی صادقہ. اور نمبر تین, بعض حضرات نے اس کا معنی کیا ہے الرؤیا صالحہ یعنی خوشخبری دینے والا, اچھی خبر دینے والا خواب. تو اچھی خبر دینے والے خواب کو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبشرات سے تعبیر فرمایا کہ یہ خوشخبری دینے والی چیزوں میں سے اہم ترین چیز ہے خواب. جی ہاں, حضرت عطا ابن یسار رحمت اللہ علیہ سے جو سند روایت کی منقول ہے، امام مالک نے جو نقل کی ہے وہ کیا ہے، اس میں ایک لفظ زائد ہے کہ ایسا خواب مسلمان آدمی دیکھتا ہے یا اس کے بارے میں کسی کو دکھایا جاتا ہے. یعنی ایک تو یہ کہ آپ خود کوئی اچھا خواب دیکھ لو، اور دوسری شکل یہ کہ آپ کے ساتھی نے آپ کو کہا میں نے آپ کو خواب میں دیکھا تھا کہ آپ سبق میں سو رہے تھے. کہا اچھا ہوا نے سونے میں ہی دیکھا ہے تو نے مجھے، جاگنے میں نہیں دیکھا ہے. تو بعض مرتبہ اچھے خواب جو ہے آدمی خود دیکھتا ہے، بعض مرتبہ کسی کو دکھایا جاتا ہے. جی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچا خواب یا صادقہ کے معنی میں ہے، یعنی سچا خواب، اچھا خواب جو واقعے کے مطابق ہو، یہ نبوت کے اجزاء میں سے 46واں حصہ ہے. نبوت کے اجزاء میں سے 46واں حصہ ہے. اب دیکھو یہاں روایت میں اچھے اور سچے خواب کو نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا گیا، دوسری روایت میں اس کو 45واں حصہ قرار دیا گیا، تیسری روایت میں اس کو 26واں حصہ قرار دیا گیا، چوتھی روایت میں 76واں حصہ کہا گیا، پانچویں روایت میں 24واں حصہ کہا گیا، چھٹی روایت میں 70واں حصہ کہا گیا. 6 روایت ہیں کہ یہ نبوت کا کون سا حصہ ہے خواب. اب جو متعدد اقوال متعدد روایتیں آ گئی، تو ان تمام روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ عدد مراد نہیں ہے، تکثیر مراد ہے، کہ خواب اگر سچا ہے تو نبوت کے اجزاء میں سے بہت سارے اجزاء کو شامل ہے، اجزاء نبوت اس میں کثیر مقدار کے اندر ملے ہوئے ہیں. دوسری توجیہ، بعض شرح نے دوسری توجیہ یوں کی ہے کہ اقل عدد جو ہوتا ہے وہ اکثر عدد میں شامل ہوا کرتا ہے، لہذا زائد روایت آ گئی 76 کی، تو اس کے علاوہ جتنی بھی کم روایتیں ہیں وہ سب روایتیں 76 میں داخل، تو اقل عدد اکثر عدد میں شامل، اور زائد سے زائد روایت آئی 76 کی، لہذا اس کے نیچے کے جتنے بھی اقوال ہیں وہ تمام کے تمام شامل ہو جائیں گے 76 والے قول کے اندر. اس میں پھر یوں بھی کہا جاتا ہے کہ بھائی دیکھنے والے کے اعتبار سے ہے، اگر کوئی دیکھنے والا میرے جیسا گنہگار آدمی ہو تو اس کو نبوت وہ خواب 24واں حصہ سمجھ لو، اور آپ جیسا کوئی متقی ہو تو 76واں حصہ سمجھ لو. تو دیکھنے والے کے اعتبار سے بھی یہ اجزاء نبوت میں سے بنتا ہے، کسی کو 24واں، کسی کو 26واں، کسی کو 76واں، کسی کو 46واں، کسی کو 45واں، کسی کو 70واں حصہ، تو رائی کا بھی اس میں بڑا اعتبار ہوتا ہے. تیسری بات، یہ جو 46 والی روایت ہے اس کی ایک عام توجیہ یہ کی جاتی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اس عالم کے اندر نبوت کے اعلان کے بعد 23 سال تک رہا. اب 23 کے آدھے کرو تو 46 ہوتے ہیں، اور یہ بھی آپ نے حدیث کے اندر پڑھ لیا کہ ابتدائی 6 مہینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے سچے اچھے اچھے خواب کا سلسلہ چلا تھا. وہی کے نزول سے پہلے شروع میں 6 مہینے حضور پر ایسے گزرے کہ جو چیز رات کو دیکھتے صبح میں ایسی ہو جاتی تھی. تو یہ جو 46واں حصہ کہا گیا کس اعتبار سے، کہ اعلان نبوت کے بعد حضور کی کل حیات کا 46واں حصہ 6 مہینے وہ مسلسل اچھے خوابوں کے बैठते हैं हिसाब के अंदर चौथी तौजीह। ये जो रिवायतों के अंदर उसको 46वां 70वां 76वां हिस्सा कहा गया, तो कहा ये आदत की क्या हिकमत है, हमारी समझ में नहीं आता। शारे अलैहि सलात व सलाम के हवाले है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस हिकमत के पेशे नजर ये बात फरमाई वो हुजूर जानते हैं, हमें उसकी हकीकत मालूम नहीं। तो जो है ये 46वें हिस्सा हदीस में फरमाया गया उसकी ये हकीकत है। तो बहरहाल सच्चा ख्वाब ये नबुवत के 46वें नबुवत के हिस्सों में से 46वां हिस्सा है। इस रिवायत का मकसद है अच्छे ख्वाबों की तारीफ करना, मदाह करना, और अच्छे ख्वाबों का ऊंचा मकाम और मर्तबा होना बतलाना। क्योंकि बाज लोग यूं कह देते हैं, ए सब ख्वाब आपके चक्कर में क्या पढ़ते हो, ए ख्वाबों की बातें मत बयान करो। तो उनको कहा जा रहा है, अहमियत बतलानी है, कह रहे भाई ये ख्वाब कोई मामूली चीज नहीं है, सच्चा और वाकई के मुताबिक जो ख्वाब होगा वो तो नबुवत के अज्जा में से 46वां जुज्व है। अब कोई आदमी इश्काल करे कि भाई जुज तो कुल के ताबे हुआ करता है, अब कुल यानी अंबिया अलैहिस्सलाम वो तो दुनिया में रहे नहीं, तो फिर अज्जा कैसे बाकी रह गए दुनिया के अंदर। तो जुज तो ताबे होता है कुल के, और कुल यानी अंबिया अलैहिस्सलाम तो रहे नहीं, तो फिर ये जुज कहां से बाकी रहा, यानी नबुवत के अज्जा में से सच्चे ख्वाब। तो उसकी पहली तौजीह समझो, अल्लाह सुबहानहु व ताला ख्वाब जो है आम इंसानों को अता फरमाते हैं, और इसके लिए नबुवत शर्त नहीं है, नबुवत उसके लिए शर्त नहीं है अच्छे और सच्चे ख्वाब के लिए। आम इंसानों को भी अल्लाह अता फरमाते हैं, नबियों को भी अता फरमाते हैं। दूसरी बात, ये कायदा कोई कुल्लिया नहीं है कि कुल होगा तो जुज होगा, कुल नहीं होगा तो जुज नहीं होगा। बेशुमार जुज ऐसे हैं कि वो कुल के बगैर भी पाए जाते हैं, ऐसे बेशुमार जुज है। जैसे कि भाई कोई आदमी यूं कहे कि भाई आपके पास सालन है, सालन नहीं है प्याज है, जो सालन का एक जुज है वो मेरे पास मौजूद है, अगर आप चाहो तो आप तो मेहनती तालिब इल्म हो, प्याज और रोटी खा लो, गुजरान चला लो जिंदगी का, क्या हर्ज है, जुज तो है ना वो सालन का, खा लो। तो बेशुमार अज्जा ऐसे हैं कि जो कुल के बगैर भी वजूद में आना मुमकिन है और हो सकते हैं उसका, ये कोई कायदे कुल्लिया नहीं है। तो हजरात अंबिया अलैहिस्सलात व सलाम को अल्लाह ताला सच्चे ख्वाब दिखलाते थे, तो आम उम्मतियों को भी अल्लाह सच्चे ख्वाब दिखला सकते हैं, यानी नबी कुल मौजूद नहीं है फिर भी जुज बाकी। उसकी एक दूसरी मिसाल लो, जैसे कि अखलाक नबुवत, कि भाई नबियों में सखावत होती है, नबियों के मिजाज में नरमी हुआ करती है, नबियों के मिजाज के अंदर इकराम हुआ करता है मेहमानों का। अब दुनिया के अंदर बहुत से इंसान ऐसे हैं कहते हैं ये जनाब आली तो बड़े सखी है, ये तो बड़ा मेहमानों का इकराम करने वाले हैं, ये तो बड़ा हुस्न सुलूक करने वाले हैं। अब ये सारे अखलाक नबूवत है, लेकिन नबी दुनिया में मौजूद न होने के बावजूद मुख्तलिफ इंसानों के अंदर ये अखलाक नबूवत आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से अच्छे और सच्चे ख्वाब वो नबी के मौजूद न होने के बावजूद भी देखने को मिलते हैं। एक तीसरा जवाब ये दिया जाता है कि यहां उलूम नबूवत के अज्जा मुराद है रिवायत में, उलूम नबूवत के अज्जा, कि ये जो 46वां हिस्सा कहा गया इसका मतलब है उलूम नबूवत के अज्जा, कि भाई समझो कि नबी के पास जो उलूम है उसका 46वां हिस्सा इल्म का اللہ سبحانہ وتعالی کسی مرد مومن کو خواب کے ذریعے سے دکھلا دیتے ہیں. تو اللہ تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو جو علوم عطا فرمائے اس علوم نبوت کا کوئی حصہ اللہ تعالی بذریعے خواب جو ہے بتلا دیا کرتے ہیں. چوتھی توجیہ, اچھا خواب یہ پرتو ہے علوم نبوت کا, یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی طرف سے جو علوم دیے جاتے ہیں اس کا پرتو. پرتو کا کیا مطلب؟ آپ آئینہ لے کر بیٹھو, آئینہ سورج کے سامنے رکھو, پھر وہ آئینے کو ساتھیوں پر پھراؤ, خاص کر کے جو سو رہا ہے اس کی آنکھیں اوپر, تو دیکھو کیسا لگے گا اس کو. آپ آئینہ پھراؤ گے تو کہ کون میری پھرکی اتار رہا ہے اس طریقے سے, اس کو پرتو کہا جائے گا. اب اس کی آنکھ پر جو گیا صوفی جی کی, تو اس کو بھائی ان کی آنکھ پر سورج کہاں سے آ گیا؟ ارے سورج نہیں آیا, وہ تو آئینے کے ذریعے اس کا پرتو صوفی جی پر جا رہا ہے. تو اصل تو وہ علوم انبیاء کے قلب اطہر کے اوپر اس کا فیضان ہو رہا ہے, لیکن وہاں سے اس کا پرتو یہ عام امتیوں کے قلوب کے اندر آ رہے ہیں انبیاء کے قلب اطہر کے واسطے سے. جیسے پیچھے ایک بات آپ کو بتلائی تھی کہ ولی کی کرامت یہ نبی کا معجزے کا شعبہ سمجھا جاتا ہے, کہ بھائی جو ولی کرامت دکھلاوے تو وہ جس نبی کا امتی ہوگا وہ حقیقت کے اندر نبی کے معجزے کا ایک حصہ ہے کہ اس کے امتی کو کرامت دیکھنے کو نصیب ہوئی. تو یہاں بھی یہی ہے کہ اصل علوم تو ادراک ہوتے فیضان ہوتا ہے نبی کے قلب اطہر کے اوپر, اور نبی کے اوپر سے اس کا پرتو عام امتیوں کے اوپر پڑتا ہے. اس کو حدیث میں تعبیر کیا گیا 46واں جز. اس سے یوں بھی کہہ سکتے ہیں دوسرے الفاظ میں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل قبر اطہر میں حیات ہے, اور جو آدمی جتنا حضور سے محبت رکھے گا, حضور کی سنتوں کی اتباع کرے گا, تقویٰ کو اپنائے گا, اس قدر قلب اطہر سے پرتو مومن کے قلب پر آئے گا, اور پھر اس کو وہ اچھے اور سچے خواب کی شکل میں دیکھے گا. اس لیے اس کو نبوت کا 46واں حصہ دکھلایا گیا. بہرحال یہ بتلانا مقصود ہے کہ جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی نبوت اپنے خاص خاص بندوں کو عطا فرماتے ہیں, اس طرح سچے خواب اپنے خاص خاص بندوں کو عطا فرماتے ہیں. جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے حقیقت میں مجھ کو دیکھا, یعنی عالم بیداری کی طرح دیکھا. فقد رانی کا ترجمہ کیا کرنے کا؟ عالم بیداری کی طرح مجھے دیکھا, یعنی جس نے مجھے خواب میں دیکھا سمجھو کہ عالم بیداری کی طرح مجھ کو دیکھا. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان میری شکل صورت نہیں بنا سکتا, شیطان میری شکل صورت نہیں بنا سکتا. اب چند بنیادی باتیں ذہن میں رکھنا اس حدیث کے متعلق. نمبر ایک, شیطان بیداری میں اور منام میں دونوں موقعوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل صورت بنا نہیں سکتا, بیداری میں بھی نہیں اور منام کے اندر بھی نہیں. شیطان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل صورت نہیں بنا سکتا. دوسری بات سمجھو, نبی ہے ہدایت محض کا منبع, شیطان ہے ضلالت محض کا منبع, اسی لیے دونوں میں تضاد ہے. یہ منبع ہدایت محض ہے تو یہ منبع ضلالت محض ہے, اسی لیے دونوں میں تضاد ہے. اب کوئی یوں کہے کہ آگ پانی بن جائے, پانی آگ بن جائے, یہ تو ممکن ہے, اگرچہ لوگ اس کو تضاد سمجھتے ہیں, لیکن یہ ممکن ہے ہی نہیں کہ بھئی ایک منبع ہدایت وہ منبع ضلالت کی شکل میں آ جاوے, یا منبع ضلالت منبع ہدایت کی شکل میں آ جاوے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. تیسری بات سمجھو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بارے میں جو حدیث میں بات آئی تو کس طرح کا دیکھنا مراد ہے؟ نمبر ایک، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مبارک حلیے میں دیکھے جو حلیہ حضور کی حیات طیبہ میں تھا، وہ حلیے میں دیکھنا معتبر. اسی لیے حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے پاس کوئی آتا تھا اور آ کر کے کہتا تھا کہ میں نے حضور کو آج خواب میں دیکھا، تو وہ علامت پوچھتے تھے کہ بھائی کیسے کیسے دیکھا، علامت بیان کرو. تو وہ علامت بیان کرتا کون سی؟ شمائل میں جو حضور کی علامتیں آئی ہے اس سے علاوہ. تو امام ابن سیرین تو منع ہی کر دیتے تھے کہ تو جا، تو نے حضور کو خواب میں دیکھا ویکا نہیں ہے، تو خاموخا میرے پاس آ کر کے بیان کرتا ہے، اس کو بگا ہی دیتے تھے. اسی لیے بہت سے محققین یہی کہتے ہیں کہ حضور کی جو شکل صورت شمائل میں آئی ہے، صحابہ نے نقل کی ہے، عین اس کے مطابق دیکھے تو فقط رعانی، ورنہ وہ فقط رعانی کا مزداق نہیں ہوگا. نمبر دو، جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضور کی عین شکل صورت جو زندگی والی، تو پھر زندگی والی کون سی شکل صورت؟ تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ پوری حیات مقدسہ کی کوئی بھی شکل صورت، حضور کا عہد شباب، حضور کا عہد طفولیت، حضور کا عہد کہولت، حضور کی آخری عمر، زندگی کے کسی بھی مرحلے کی شکل صورت کسی نے خواب میں دیکھی، فقد رعانی. نمبر تین، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ دیکھنے کے اندر معتبر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری حلیہ، جس حلیے کے اوپر حضور کا وصال ہوا زندگی کے آخری ایام کا، وہی حلیہ معتبر ہے دیکھنے کے اعتبار سے. نمبر چار، ہر انسان اپنے اعمال کے آئینے میں حضور کی زیارت کرتا ہے، اس لیے اچھی شکل میں اگر حضور کی زیارت ہوئی تو یہ کمال ایمان کی علامت ہے، اور اگر اس کے علاوہ کسی شکل میں زیارت ہوئی تو انسان کے ایمان کی کمزوری کی علامت سمجھی جاتی ہے. بہرحال کوئی آدمی شمائل میں منقول حلیے کو دیکھے، پانچویں بات، کوئی آدمی شمائل میں منقول حلیے کو دیکھے یا اس کے علاوہ حلیے کو دیکھے، ہر شکل دیکھنا معتبر ہے، ہر شکل. یہ وسعت والا قول بہت اچھا ہے گنہ گاروں کے واسطے، کمزور امتیوں کے واسطے، کہ جو حلیہ شمائل میں منقول ہے اس شکل میں دیکھے یا اس کے علاوہ کسی اور حلیے کے اندر دیکھے، فقط رعانی کا وہ آدمی مصداق بن جائے گا. پھر وہ لوگ دلیل کیا دیتے ہیں اس پانچویں قول کے قائلین؟ کہ دیکھو، شکل اور اوصاف کے بدلنے سے ذات نہیں بدلا کرتی، شکل اور اوصاف کے بدلنے سے ذات نہیں بدلا کرتی. اب دیکھیے، اس وقت آپ کی ایک شکل صورت ہے، لیکن اگر آپ حضرات شوق میں آ گئے اور جو ہے آپ نے امامہ باندھ لیا، پھر آگے وہ اوڑھنی نما رومال ڈالتے ہیں وہ بھی ڈال دیا، لمبا جبا ہاتھ پیر بدن پہ لگا دیا، ہاتھ میں بڑے بڑے دانے والی تسبیح لگا لی آپ نے، اور جو ہے آپ نے نوکیلے جوتے پہن لیے، اور آپ جو ہے صوفی عصر کی شکل میں تشریف لا رہے ہیں، واہ بھائی واہ، کتنی نورانی آپ کی شکل صورت، ہم بھی ہاتھ چومنے آگے بڑھ جاوے. پھر دوسرے وقت میں آپ کو یہ شوق ہوا کہ چلو آج ذرا موقع ہے اپنے ٹی شرٹ اور جو ہے ٹریک سوٹ ازار پہن کر کے ذرا جمعہ ہے کھیل ڈالے اپنے، یا نہ ڈالے یا کھیت میں جاوے یہ پہن کر کے. اب دیکھیے شکل پوری آپ کی بدل گئی. تو شکل بدلی، صورت بدلی، ذات تو نہیں بدلی، ذات تو آپ کی وہیت ہے کہ بھئی آپ زید مجدوہ جو پہلے تھے وہی اس وقت بھی ہے، اس میں تو کوئی تبدیلی آئی نہیں. تو یہ پانچویں قول کے قائلین کی دلیل کیا ہے؟ کہ شکل بدلے صورت بدلے اس سے ذات بدلتی نہیں ہے. اسی لیے کوئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی شکل صورت میں دیکھے, بس خواب میں دیکھتے وقت پر اس کو یہ یقین ہو گیا یا اس کو کہا گیا کہ حضور کو تو دیکھ رہا ہے, بس یہ کافی ہے اس کے واسطے. فقط رعانی کا وہ آدمی مصداق بن جائے گا. گویا کہ شیطان ایسے آدمی کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا خواب میں حضور کے نام اقدس سے. اسی لیے بہت سے بزرگوں کو جو بیداری میں حضور کی زیارت نصیب ہوتی ہے وہ بھی فقط رعانی, اس لیے کہ شیطان حضور کی بیداری میں بھی شکل اختیار نہیں کر سکتا. البتہ یہ مسئلہ ہے کہ افضل کون سی چیز, بیداری کی زیارت یا منامی زیارت, کون سی چیز افضل. تو ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ قطب عالم حضرت شیخ زکریا صاحب رحمتہ اللہ علیہ کو کسی نے سوال کیا یہی مسئلے کے بارے میں کہ بیداری کی زیارت افضل یا منامی زیارت افضل. تو حضرت شیخ نے کہا, مجھے فرمایا کہ مفتی جی آپ بتاؤ. تو میں نے کہا حضرت منامی زیارت کے لیے تو حدیث میں آیا ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی کو دیکھا, اسی لیے میری نظر کے اندر تو حضور کی منامی زیارت یقظان والی زیارت کے مقابلے میں زیادہ افضل اور بہتر ہے. تو بیداری میں بھی بہت سے لوگ زیارت کرتے ہیں, وہاں بھی شیطان کا خطرہ نہیں. اب رہا یہ سوال کہ اگر کوئی آدمی خواب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات فرماتے ہوئے سنے تو کیا وہ بات مانی جائے گی یا وہ بات مانی نہیں جائے گی, عمل کیا جائے گا یا عمل نہیں کیا جائے گا. تو شرح فرماتے ہیں کہ اگر خواب میں زیارت اقدس نصیب ہو اور حضور کوئی بات فرماوے تو اس کو ظاہر شریعت سے ملا, یعنی جو حدیثیں اور قرآن ہمارے سامنے ہیں صحابہ کے ذریعے سے جو دین ہم کو پہنچا ہے اس کے ساتھ ملا, اگر اس کے موافق ہو تو بات مان لو, اور اگر اس سے تعارض ہوتا ہو تو ترجیح دی جائے گی نصوص ظاہرہ کو منامی فرمان کے مقابلے میں. تو اگر خواب کے اندر کوئی بات فرماتے ہوئے سنی تو اس کو ظاہری شریعت سے تقابل کیا جائے گا, ظاہر شریعت سے اگر متصادم ہے تو پھر اس کو قبول نہیں کیا جائے گا, ظاہر شریعت کے مطابق ہے تو پھر اس کو مانا جائے گا. جیسے کہ شیخ علی متقی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے ایک خواب نقل کیا گیا ہے کہ ایک کسی نے آ کر کے ان کو خواب سنایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر اس کو فرمایا شراب پیو. تو عجیب بات ہو گئی کہ حضور نے فرمایا خواب میں شراب پیو. تو بہت سے علماء کی ملاقات کی, ہر ایک نے الگ الگ تعویل دی. اخیر میں شیخ محمد ابن عراف کی خدمت میں گئے کہ حضرت یہ خواب جو کہ حضور نے خواب میں فرمایا شراب پیو, تو حضرت شیخ محمد ابن عراق نے فرمایا کہ اس خواب دیکھنے والے نے بات ادھوری یاد رکھی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا تھا لا تشرب اور اس کو یاد رہ گیا تشرب, اس لیے وہ ایسا کہہ رہا ہے. تو بعض مرتبہ آدمی جو ہے ناقص بات, جیسے جاگتے ہوئے کہ تمام باتیں تو یاد نہیں رہتی, اس طریقے سے بیدار نیند کے اندر بھی تمام باتیں یاد نہیں رہتی, تو کہا ان کے خواب میں اس طرح کی کمی ہوئی ہے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کسی کو نصیب ہو جائے تو اس کے اوپر صحابیت والے احکام جاری ہوں گے نہیں. کوئی آدمی صبح اٹھ کے آپ کو کہنے لگے ہاتھ سے مجھے رضی اللہ عنہ کہنا, تو کہا بھائی کیوں کیا بات ہے ہاتھ سے آپ کو رضی اللہ عنہ کہنے کا, تو کہ بھائی میں نے آج رات حضور کی خواب میں زیارت کی, تو اس سے اس کو مقام صحابیت مل جاتا نہیں ہے. چلو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق, جس نے مجھ کو دیکھا اس نے صحیح سچی بات دیکھی, یعنی جھوٹ نہیں دیکھا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے. باقی ہے نا, شیطان اللہ کی شکل میں آنے کا بھی دعویٰ کرتا ہے. جیسے وہ خواب نہیں سنا ہے شیخ عبد القادر جیلانی کا واقعہ کتاب الفتن میں سنایا تھا, وہ رات کو تشریف لے جا رہے تھے اور آسمان پہ روشنی نظر آئی, پھر اس میں شکل نظر آئی کہ میں تیرا خدا ہوں. تو شیطان اللہ کے نام سے بھی دھوکہ دیتا ہے, لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے وہ دھوکہ نہیں دے سکتا. یہ اللہ نے حضور کو خصوصی اعزاز عطا فرمایا, اس لیے کہا کہ جس نے خواب میں حضور کو دیکھا اس نے بالکل صحیح سچی بات دیکھی, کوئی غلط اور گڑبڑی بات اس نے دیکھی نہیں ہے. جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ ان قریب مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا. کتنی زبردست بشارت ہے, جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ ان قریب مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا. اسے اور شیطان میری شکل صورت بنا نہیں سکتا. کیا مطلب اس روایت کا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ بیداری میں بھی دیکھے گا؟ نمبر ایک, جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو اس کو انوارات اور برکات دنیا کے اندر دیکھنے کو ملیں گے, کہ پھر بڑی نورانیت والی اور برکت والی زندگی اس کو نصیب ہوگی. نمبر دو, جس نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس کو آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی زیارت نصیب ہوگی. مطلق زیارت نہیں, کیسی؟ خصوصی زیارت. ورنہ زیارت تو ہر ایک کو نصیب ہوگی حضور کی, اس لیے کہ قبر کے اندر جب حضور کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو مرنے والے کی قبر سے لے کر مدینہ منورہ تک کے تمام فاصلے ہٹا دیے جائیں گے, اور حضور کا دیدار کر کے پوچھا جائے گا کہ اس بزرگ کو پہچان دے ہو, تو مومن ہوگا تو اتباع سنت کی روشنی میں پہچان لے گا, اور جو بے ایمان ہے وہ حضور کی شکل کو پہچان نہیں پائے گا. تو آخرت کی دنیا کے اندر زیارت تو ہر ایک کو ہوگی, لیکن خصوصی زیارت کہ حضور اس کو حوض کوثر کا جام پلاوے, حضور اس کی شفاعت کرے, اور حضور اس کے حق کے اندر اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرے, یہ خصوصی زیارت اس کو نصیب ہوگی جس کو, جس نے دنیا میں خواب میں حضور کی زیارت کی. نمبر تین, حسن خاتمہ مراد ہے کہ جس نے حضور کی خواب میں زیارت کی اللہ اس کو حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال کریں گے. نمبر چار, جس نے خواب میں حضور کی زیارت کی تو سمجھو کہ اس نے بیداری میں حضور کی زیارت کی, یعنی خواب کی زیارت سمجھو ایسی ہے جیسے کہ آدمی بیداری کے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہے. نمبر چار, یہ ان صحابہ کے لیے حدیث ہے جو مکہ میں مقیم تھے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی, حضور مدینہ پاک تشریف لے گئے, جو صحابہ اور ایمان والے مکہ المکرمہ میں مقیم ہیں ان کے لیے یہ روایت ہے کہ بھئی تم نے حضور کی, یا مکہ کے علاوہ کسی اور جگہ موجود ہے ایمان لائے اور انہوں نے خواب میں حضور کی زیارت کی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو بیداری میں بھی حضور کی زیارت عطا کریں گے. تو جنہوں نے حضور کی زندگی میں مدینہ کی ہجرت نہیں کی, دوسرے مقام پر ہے اور خواب میں زیارت ہوئی, تو مطلب کیا نکلے گا کہ بیداری میں بھی حضور کی زندگی میں ان کو زیارت نصیب ہوگی. جیسے کہ وہ یہودی لڑکی, پیچھے روایت گزری نے, وہ یہودی لڑکی اور ایک یہودی کے نکاح میں ہیں, یہودی بادشاہ کی بیٹی ہے اور وہ خواب دیکھ رہی ہے اپنے شوہر کی ران پہ سر رکھ کے سو کر کہ یثرب کا چاند اٹھا اور میری گود میں آ کے گرا. تو واقعتاً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہو گیا. ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ خواب ہے, ایمان لانے سے پہلے انہوں نے دیکھا تھا. نمبر پانچ, بعض حضرات نے اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ جس نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اس کو اللہ تعالی صحابہ کرام والے درجات اور فضائل کا کچھ حصہ عطا کریں گے. یعنی جنہوں نے بیداری کی حالت میں, ایمان کی حالت میں حضور کی زیارت کی, ان کے جو فضائل ہے, مناقب ہے, مقام ہے, اس مقام کا ایک بڑا حصہ اللہ تعالیٰ خواب میں دیکھنے والوں کو بھی عطا کریں گے. تو بیداری میں دیکھنے والوں کے مقام عالی کا ایک اچھا خاصا حصہ اللہ تعالیٰ خواب میں دیکھنے والوں کو بھی عطا کریں گے. جی
الرؤيا صالحة من الله والحلم من الشيطان فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحبه وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان وليدخل سلاما ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. متفق عليه.
حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, یعنی سچا خواب اللہ تعالی کے لطف سے, اللہ کی مہربانی سے ہوتا ہے. بندہ اللہ تعالی کا شکر ادا کرے وہ اللہ تعالی کو بہت پسند ہے. اسی لیے اللہ تعالی بندوں کو سچے سچے خواب دکھاتے ہیں تاکہ بندہ اس نعمت عظمیٰ پر اللہ کا شکر ادا کرنے والا بنے. والحلم من الشیطان, اور برے اور گندے خواب وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. برے اور گندے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. شیطانی اثرات کی وجہ سے انسان برے اور گندے خواب دیکھتا ہے, اور برے خواب سے انسان پریشان ہوتا ہے, اور انسان جس چیز سے پریشان ہوتا ہے شیطان اس کی وجہ سے خوش ہوتا ہے. یہ عجیب قاعدہ ہے, چونکہ شیطان انسان کا ازلی دشمن, تو جس چیز سے انسان کو تکلیف پہنچے گی, پریشانی ہوگی, شیطان کو خوشی ہوگی. اسی لیے شیطان انسانوں کو برے برے خواب دکھاتا ہے تاکہ انسان پریشان ہوئے اور شیطان کو خوش ہونے کا موقع ملے. اور جو اچھے خواب ہوتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو اس کے حسن ظن, صفائی قلب, حسن نیت کی بنیاد کے اوپر عطا فرماتے ہیں. پس جب انسان تم میں سے کوئی ایسی چیز دیکھے جو اس کو بہت پسندیدہ ہو, آپ کی کیا پسند ہے مجھے نہیں معلوم, لیکن یہ قاعدے کلیا ہے کہ آپ اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز کو جب خواب میں دیکھو تو کسی کو بیان مت کرنا, فلا یحدث بھی, صبح میں اٹھ کر کے کسی کو بتلانا شروع مت کر دینا کہ ابھی میں نے یہ دیکھا, رات میں میں نے یہ دیکھا. کس کو بتانا؟ الا من یحب, جو تمہارے ساتھ مخلصانہ محبت رکھتا ہو, اسی کو بتلانا جو تمہارے ساتھ مخلصانہ محبت رکھتا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ خواب معلق رہتا ہے, وہ آپ کا مخلص دوست ہے, اور آپ اس کو اچھا خواب بتاؤ گے تو اس کی اچھی تعبیر نکالے گا, اور تعبیر کے مطابق خواب واقع ہو جاتا ہے. اور اگر وہ آپ کا دشمن ہے اور اچھا خواب آپ دکھانے گئے اور اس کے دل میں جلن اور بڑھ گئی کہ ارے اس کو تو ایسے ایسے خواب دکھتے ہیں, تو وہ بری تعبیر نکالے گا اور بری تعبیر پڑ جائے گی. اسی لیے جو مخلص دوست ہو اسی کو اچھے خواب بیان کرنے کے, ہر ایک کو نہیں. وہ اظہار آما یا کرو, اور جب وہ خواب میں دیکھے ایسی چیز کو جو پسند نہ ہو, تو اللہ تعالی سے اس برے خواب کے شر سے حفاظت چاہے, دعا کرے اللہ میں برے خواب کے شر سے آپ کی حفاظت چاہتا ہوں. جب بھی آنکھ کھلے برے خواب کے بعد فوراً اللہ سے جس حال میں بھی ہو دعا کر لینے کی, اے اللہ یہ جو میں نے برا خواب دیکھا اس کے شر سے آپ میری حفاظت فرمائیے, اور شیطان کی شرارت سے حفاظت کی دعا کرے. اس لیے کہ برے خواب شیطان کے اثرات سے ہوتے ہیں, اسی لیے فوراً شیطان کی شرارت سے حفاظت کی دعا کر لینے کی، دوسرا عمل کیا کرنے کا، اور تین مرتبہ تھو تھو کر دینے کا، تین مرتبہ تھو تھو کر دینے کا. دیکھو آگے والی روایت کے اندر فل یب سکھ آ رہا ہے، بساق کا لفظ آ رہا ہے، لہذا ان تمام الفاظ میں فرق سمجھ لو. بساق کس کو کہا جاتا ہے؟ انسان اپنے منہ میں سے تھوک نکالے اس طریقے سے کہ گلے میں سے تھوک اور پانی بھی اس میں باہر آوے، اس کے لیے یہ با سواد قاف کا مادہ استعمال ہوتا ہے، بساق کا. نمبر دو، اگر گلے میں سے کچھ نہ آوے، صرف منہ سے تھوک نکلے، منہ میں سے ہی نکلے، اس کو کہا جاتا ہے ولیت فل، تفل اسی کو کہا جاتا ہے. نمبر تین، نفس. نفس کس کو کہتے ہیں؟ آدمی اپنے منہ سے پھونک مارے اور اس پھونک میں ہونٹ کی تراوٹ کے چھینٹے اڑے، ہونٹ پر جو تری ہے، بھیگا بھیگا مادہ ہے ہونٹ کے اندرون حصے میں، وہاں سے چھینٹے اڑے، اس طریقے سے پھونک مارے، اس کو نفس کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور نفخ کہا جاتا ہے بغیر تھوک کے چھینٹے کی خالص پھونک مار دینا. یہ چار الفاظ آتے ہیں. تو گویا کہ آدمی جب کوئی برا خواب دیکھے تو تین مرتبہ بائیں جانب تھوک کر دے، بس یہ کرنا ہے. باقاعدہ گلے سے بلغم نکال کے تھوکنا نہیں ہے، ورنہ وہ بیڈ روم گندا ہو جائے گا، صبح بیوی لڑے گی کہ میں رات نہ ہوں کرے ہوں، ماں ٹھوکے کر ماں بجواڑا کرے، پھر جھگڑا نیا کھڑا ہو جائے گا خاموخا، اور پھر آپ حدیث کو بدنام کرو گے کہ حدیث میں آئے اس لیے ہم تو کرتے ہیں. تو ولیت فل سلاسن، اور تین مرتبہ آدمی تھتکار دے وے، تھو تھو کر دے وے. ولا یحدث بها احدا، اور برا خواب تو کسی کو بیان نہیں کرنے کا، برا خواب کسی کو بیان نہیں کرنے کا. فَإِنَّهَا لَن تَدُرَّهُ، اس لیے کہ وہ برا خواب تجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، تو اس کے شر سے اللہ تیری حفاظت کریں گے. جی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی خواب دیکھے جو اس کو برا لگے تو بائیں جانب میں تین مرتبہ تھو تھو کر دے وے، اور اللہ تعالیٰ سے حفاظت چاہے شیطان کی تین مرتبہ، اور جس کروٹ پر سویا ہوا تھا اس کروٹ سے پلٹ جاوے. بھائی بائیں جانب کیوں تھتکارنے کا؟ اس لیے کہ بائیں جانب یہ برائی اور خساست کی جانب ہے، اور شیطان کی بائیں جانب ہے، اس لیے اس کی طرف اس کی نسبت کر کے یہ کہا کیا جاتا ہے. اور کروٹ اس لیے پلٹنے کی کہ بھائی بری حال میں آپ تھے تو اچھے حال کی طرف آپ پلٹ رہے ہو، اس بات کی علامت کے طور پر کروٹ پلٹ لینے کی. شرا فرماتے ہیں کہ خواب کے اثرات اور کیفیات میں تغیر اور تبدیلی کے لیے تھتکارنا اور کروٹ بدلنا اور دعا کرنا اس کا بڑا اثر ہے، کہ آدمی برے خواب دیکھنے کے بعد تھتکار دے وے یا دعا مانگ لے وے یا کروٹ پلٹ دے وے، تو وہ برے خواب کی جو تاثیر ہے نا وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے. یہ بڑی مؤثر چیز ہے برے خواب کے اثرات کو زائل کرنے کے واسطے، ختم کرنے کے واسطے. اور بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ پھر بیدار ہونے کے بعد دو رکعت نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر لیوے کہ اللہ اس خواب میں دیکھے ہوئے تمام شرور سے میں آپ کی حفاظت چاہتا ہوں.